बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج بدھ ہے، 31 فروردین 1401 ہجری شمسی مطابق 18 رمضان المبارک 1443 ہجری قمری اور 20 اپریل 2022 عیسوی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضر پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ پھر پروگرام سماعت فرمائیے گا صبح رمضان۔ اس کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایرانی طلبہ نے تہران میں سویڈن سفارتخانے کے سامنے مظاہرہ کر کے قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کو دورے پاکستان کی دعوت دی ہے۔ مغربی کابل میں ہونے والے بم دھماکوں میں درجنوں کم سن طلبہ شہید اور زخمی ہو گئے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی پر ملک میں نفرت انگیز سیاست اور فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایرانی طلبہ نے تہران میں سویڈش سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کر کے قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ تہران میں سویڈش سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کرنے والے طلبہ نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر قرآن کریم کی بے حرمتی کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دیے جانے کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرے میں شریک طلبہ قرآن و پیغمبر ہماری ریڈ لائن ہے، مسلمانوں کی خاموشی قرآن سے غداری ہوگی، مسلم طلبہ دین و قرآن کے حامی ہیں جیسے پرجوش نعرے لگاتے ہوئے اسلام و قرآن کریم کی توہین کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ ایرانی طلبہ نے اپنے احتجاجی اجتماع کے اختتام پر ایک بیان بھی پڑھ کر سنایا جس میں مسلمانوں کے عقائد و قرآن کریم کی کھلی بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ طاقت کے عالمی مراکز میں گھس بیٹھے صہیونیوں کی سرپرستی اور منصوبہ بندی کے تحت اسلام مخالف اور نسل پرست تنظیمیں برسوں سے اپنے مضموم مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہر بار بے بنیاد بہانوں سے اسلامی مقدسات کی توہین کر کے مغربی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کو دورہ اسلام آباد کی دعوت دی ہے۔ تہران میں پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر ایران کے تہنیتی پیغام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں دورہ پاکستان کی باضابطہ دعوت دی ہے۔ ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ تہران اور اسلام آباد باہمی تعلقات کے فروغ کی سمت قدم آگے بڑھائیں گے۔ صدر ایران نے گزشتہ ہفتے اپنے ایک پیغام میں محمد نواز شریف کو پاکستان کا نیا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مطلوبہ سطح تک پہنچانے کی امید ظاہر کی تھی۔ صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی تھی کہ تہران ہمیشہ کی طرح پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے آرمی چیف نے ملک کے نئے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات میں قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد میاں شہباز شریف سے پاکستان کے آرمی چیف کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستانی فوج کے ترجمان جنرل بابر افتخار نے آرمی چیف کی طبیعت کی خرابی بتائی تھی۔ انہوں نے 14 اپریل کو پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ شہباز شریف کی تقریب حلف برداری کے دن آرمی چیف کی طبیعت ناساز تھی، جس کی وجہ سے وہ آفس میں نہیں آئے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے ایسے وقت میں وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے کہ میاں شہباز شریف کی کابینہ کے اراکین نے منگل کو حلف اٹھا لیا ہے اور اکثر وزیروں کے قلمدانوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حلف نہیں لیا ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی صدر مملکت، چیئرمین سینٹ اور گورنر پنجاب کے عہدے چاہتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بلاول بھٹو اس سلسلے میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے منگل کی رات لندن روانہ ہو رہے ہیں، جہاں سے واپسی پر وہ وزیر خارجہ کے عہدے کا حلف اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ 21 اپریل کو ملک کی حقیقی آزادی کا اعلان کریں گے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق عمران خان کی صدارت میں تحریک انصاف پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال اور مستقبل کے لائحہ عمل کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق اجلاس میں سماجی میڈیا پر قوم سے براہ راست گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں 21 اپریل کو مینار پاکستان میں مجوزہ پی ٹی آئی جلسے کی تیاریوں کے بارے میں عمران خان کو بریفنگ دی گئی۔ عمران خان نے مینار پاکستان پر مجوزہ جلسے سے متعلق پارٹی کے اراکین اور کارکنوں کو ضروری ہدایات بھی دیں۔ عمران خان نے اجلاس میں کہا کہ وہ 21 اپریل کو مینار پاکستان سے ملک کی حقیقی آزادی و خود مختاری کا اعلان کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کی موجودہ تبدیلی کو قبول کر لیا گیا تو کوئی سربراہ حکومت بیرونی دباؤ کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ مغربی کابل میں ہونے والے بم دھماکوں میں درجنوں کم سن طلبہ شہید اور زخمی ہو گئے۔ افغانستان میں طالبان کے تسلط کے باوجود اس ملک کے مختلف شہروں، خاص طور سے دارالحکومت کابل میں بم دھماکوں اور دہشت گردانہ حملوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ تازہ دھماکے دارالحکومت کابل کے علاقے قلانو اور دشت برچی میں واقع 2 تعلیمی اداروں میں ہوئے ہیں۔ عینی شاہدوں کے مطابق پہلا دھماکہ صبح 9:30 بجے قلانو میں ممتاز نامی اسکول کے باہر ہوا، جبکہ اس کے تھوڑی دیر بعد دشت برچی میں واقع عبد الرحیم شہید اسکول میں یک کے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکوں میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ عبد الرحیم شہید اسکول کے ایک طلبہ نے بتایا ہے کہ اس نے کئی مسلح حملہ آوروں کو اسکول کی عمارت میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ تازہ ترین خبروں میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں میں کم سے کم 27 اسکولی بچے شہید اور 20 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاحال کسی گروہ نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تاہم اس سے پہلے کابل کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں حملوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی تھی۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی پر ملک میں نفرت انگیز سیاست اور فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھانے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کی میڈیا سیل کے انچارج نے پیر کو پیر کی رات ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نفرت کی سیاست کر کے پھر خوارانہ کشیدگی اور تقسیم کو بڑھاوا دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت کی پالیسی ملک اور ملک کے لوگوں کے لیے کافی خطرناک ہے. کانگریس کے میڈیا سیل کے سربراہ نے کہا کہ ملک میں فرقہ وارانہ تشدد اور فسادات ہو رہے ہیں لیکن وزیر اعظم نریندر مودی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. دہلی میں حساس علاقوں کی فضائی نگرانی کی جا رہی ہے. دہلی پولیس نے بتایا ہے کہ قومی دارالحکومت کے حساس علاقوں کی فضائی نگرانی کی جا رہی ہے. پولیس نے بتایا کہ اس نگرانی کا مقصد حساس علاقوں میں گھروں کی چھتوں کی پر نظر رکھنا ہے. جن علاقوں کی فضائی نگرانی کی جا رہی ہے ان میں جہانگیر پوری کے ساتھ ہی جامع نگر اور جسولہ کے علاقے بھی شامل ہیں. یاد رہے کہ گزشتہ دنوں دہلی کے علاقے جہانگیری پور میں فرقہ وارانہ تشدد بھڑک اٹھا تھا. صہیونی فوجیوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر یلغار کر کے فلسطینی نمازیوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے. ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی منگل کی صبح عید الفصح کے بہانے مسجد الاقصی میں گھس گئے اور فلسطینی نمازیوں کو باہر نکال کر مسجد الاقصی میں انتہا پسند صہیونیوں کے گھسنے کا راستہ ہموار کیا. انتہا پسند صہیونیوں کی مسجد الاقصی سے گزرتے وقت فلسطینی اسرائیل مخالف نعرے لگا رہے تھے اور غاصبوں کے مقابلے میں استقامت جاری رکھنے پر زور دے رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں. سامعین پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دو تعلیمی اداروں میں ہونے والے بم دھماکوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سمین مغربی کابل میں ہونے والے بم دھماکوں میں درجنوں کم سن طلبہ شہید اور زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان پر طالبان کے تسلط کے باوجود اس ملک کے مختلف شہروں خاص طور سے دارالحکومت کابل میں بم دھماکوں اور دہشت گردانہ حملوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. تازہ دھماکے دارالحکومت کابل کے علاقے قلعہ نو اور دشت برچی میں واقع دو تعلیمی اداروں میں ہوئے ہیں. ان دھماکوں کے تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً ایک سانحہ ہے اور وہ بھی رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں اور ایک ایسے ملک میں کہ جہاں پہ الزام کسی کافر مشرق یا غیر مسلم پہ نہیں لگایا جا سکتا اور بظاہر اسلام کے روپ میں تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا، اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ رمضان المبارک کے انتہائی مقدس ایام میں یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا. اور کہاں پہ ہوا؟ اسکول کے بچوں میں، کوئی ایسے افراد کے ساتھ بھی نہیں کہ کہیں پہ کہا جا سکے کہ یہ متحارب تھے، ان کو نقصان پہنچا رہے تھے، دشمن تھے. اسکول کے بچے تھے، اور اسکول کے بچے تو ویسے بھی سب کے ہوتے ہیں. اس میں آپ کسی اسکول پہ جب حملہ ہوتا ہے تو یقیناً اس اسکول میں ہر طرح کے بچے شامل ہوتے ہیں، اس میں مسلک و مذہب سے ہٹ کے. اور یوں بھی کہیں پہ بھی دہشت گردی تو کہیں پہ بھی ہو وہ قابل مذمت ہے، اور اس طرح کی کاروائیاں کہیں پہ بھی ہوں، چاہے وہ کسی مسلمان تعلیمی ادارے میں ہوں یا کسی غیر مسلمان، کہیں پہ بھی بے گناہ افراد کو اس طرح حملوں کا نشانہ بنانا قابل مذمت ہے، اور یقیناً اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. افسوس اس لحاظ سے بھی ہے کہ جن ایام کا انتخاب کیا گیا ہے اور جس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے اس سے اسلام کو بھی نقصان پہنچا ہے، مسلمانوں کو جو نقصان پہنچنے، آج جب یہ دنیا بھر میں میڈیا میں یہ خبریں جائیں گی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو اٹھا رہا ہے، جہاں کہیں پہ بھی غیر مسلم بھی جب یہ خبر پڑے گا کہ ایک مسلمان ملک کے اندر مسلمان بچوں پہ، نام نہاد مسلمانوں نے اس طرح حملہ کیا کہ بچوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا، اور وہ تڑپتی لاشیں، وہ بچوں کے وہ خون آلودہ سکولوں کے بیگ، ان کی کتابیں جب میڈیا میں سامنے آئیں گی اور جو نفرت اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی وہ کس کے خلاف ہوگی؟ ممکن ہے آج ہم تو کہہ سکیں کہ یہ داعش نے حملہ کیا ہے، ممکن ہے اسی طرح کے کسی اور تخریب کار گروہ نے کیا ہے، لیکن جب یہ خبر دنیا میں جاتی ہے تو دنیا اس کو ایک مسلمان کے طور پہ لیتی ہے کہ ایک مسلمان گروہ نے دوسرے مسلمان گروہ پہ حملہ کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی حملے ہوتے ہیں، اس طرح کی جو بھی کاروائیاں ہوتی ہیں، وہ یقیناً اسلام کے نقصان میں ہیں، دین محمدی کے نقصان میں ہوتا ہے۔ اس ماہ رمضان کے عنوان سے اسلام کا جو خوبصورت پیغام دنیا میں جا رہا تھا، یہ چاہے جس گروپ نے کیا، البتہ صورتحال جو ابھی تک نظر آ رہی ہے اور جو اگر افغانستان کے اندر ہم ماضی میں ہونے والے، جب سے طالبان حکومت بر سر اقتدار آئی ہے اس میں ہونے والے جتنے اس طرح کے واقعات ہیں، اس میں یہ ثابت ہے کہ اس میں داعش کا کردار ہے۔ اب وہ داعش کے نام پہ لوگ برا بھلا کہیں، درست ہے اسلامی حلقوں میں یا جو وہ حلقے کے جو اس وقت داعش کی منفی سرگرمیوں سے آگاہ ہیں، وہ تو یقیناً ان کی نفرت تو داعش کے خلاف اور ان کی مذمت کے عنوان سے جائے گی، لیکن اوورال جو پیغام گیا وہ انتہائی اسلام اور دین اسلام اور اسلامی جو شاعر ہیں ان کے خلاف گیا ہے۔ اب آتے ہیں افغانستان کے اندر یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے، کیا اس کے آداب ہو سکتے ہیں؟ ایک تو میں نے اوورال ایک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو ایک پیغام گیا وہ اسلام کے خلاف گیا ہے، مسلمانوں کے خلاف گیا ہے۔ دوسرا جو اس سے جو افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے ان کے لیے بھی اس کے اندر بہت سارے پیغام پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح وہ ہمسایہ ممالک جو اس وقت افغانستان کی بہتری کے لیے تگ و دو میں مصروف ہیں، سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں، ان کے لیے بھی ایک تھریٹ ہے، ایک دھمکی ہے کہ ہم آپ کی ان مثبت کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ ایک ہفتے میں خود افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے، دونوں ممالک اس وقت سفارتی سطح پہ ایک دوسرے کو سفیروں کو بلا کے احتجاج کر چکے ہیں، اس کے پیچھے بھی وہی جو دہشت گرد گروہ ہے، وہی شر پسند گروہ ہے کہ جو کبھی پاکستان کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو وہ ٹی ٹی پی کے نام سے، طالبان پاکستان کے نام سے جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، اور اس نے پاکستان کے اندر کچھ کاروائیاں کی، پاکستان نے اس کی جوابی کاروائی کی، جس کی وجہ سے بقول افغان حکومت کے کہ پاکستان نے ان کی جو سرحدی وہ ہے خلاف ورزی کی ہے، ان کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کی ہے، افغانستان کے اندر آ کے جو ہے وہ حملہ کیا ہے، وہ ٹینشن وہ کشیدگی اپنی جگہ پہ برقرار تھی۔ ادھر افغانستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے جس انداز سے افغانستان کے اندر مختلف شہروں میں ایران کے سفارت خانوں کو نشانہ بنایا گیا، پتھراؤ کیا گیا، ایک نفرت کی فضا تیار کی گئی، اور اس کے بعد اب یہ واقعہ، اب ان تینوں چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو اس وقت افغانستان کے اندر وہ گروہ کہ جو نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن و سلامتی ہو، وہ گروہ جو نہیں چاہتا کہ افغانستان کا اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھا تعلق ہو، وہ گروہ جو نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر جو ایک سیاسی استحکام کی طرف کچھ گروہ کام کر رہے ہیں ان کو موقع دیا جائے، تو یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں جہاں پہ اسلام کے عنوان سے ایک شدید نقصان ہے، وہاں افغان عوام کے عنوان سے، افغان حکومت کے عنوان سے، افغان کے مستقبل کے عنوان سے بھی اس طرح کے دہشت گردانہ جو اقدامات ہوں گے اس کا نقصان خود افغان عوام کو اور افغان حکومت کو بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور جتنی بدامنی ہوگی دوسرے ہمسایہ ممالک کی توجہ بھی کم ہوگی، بجائے یہ کہ وہ افغانستان کے اندر افغانستان کے ان غریب عوام کی کہ جو اس وقت بھوک، بے روزگاری اور دوسری مشکلات کی وجہ سے اس وقت سخت ترین بحران کا شکار ہیں، لوگوں کی توجہ بجائے یہ کہ ان کی مدد کی طرف ہو, لوگ اس طرح کی تخریبی کاروائیوں کی طرف متوجہ ہوں گے, اور وہ جو امداد کا سلسلہ دیا جا سکتا ہے اس میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے, اس میں بھی کمزوری واقع ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر وہ داعش ہے یا کوئی بھی گروہ ہے, اس کا یہ اقدام اس وقت انتہائی افغان عوام کے لیے نقصان کا باعث بنے. البتہ وہ گھرانے, وہ خاندان کے جن کے بچے شہید ہوئے ہیں, جن کے بچے زخمی ہوئے ہیں, ان کے تو غم اور اس کی کیفیت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ان پہ کیا قیامت گزری ہوگی. لیکن اگر ایک ملک کے عنوان سے ہم دیکھیں تو ان شر پسندوں نے اپنے عوام کے خلاف اور اپنے ملک کے خلاف ایک گھناؤنا اقدام انجام دیا, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام صبح رمضان کا. اور اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے. تو پہلے سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام صبح رمضان. میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے. خدا حافظ. سماعت فرمائیے پروگرام صبح رمضان, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے.
صبح رمضان.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ نورانی پروگرام آپ کو پسند آئے گا. خداوند عالم اس مقدس مہینے میں ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ماہ رمضان کی 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے، 21ویں شب کو وہ تقدیر حتمی ہو جاتی ہے اور 23ویں شب کو اس تقدیر کے حتمی ہونے کی تصدیق اور اس پر دستخط کر دیے جاتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان.
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف وامح خطيئتنا، اللہ
یا رب تقبل توبتنا،
اللہ
وتعطف وامح خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا،
سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شب قدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ثم فضل لیلۃ واحدۃ من لیالی علی لیالی الف شہر وسماها لیلۃ القدر، اور اس کی ایک رات کو اس کی دوسری راتوں پر ہزار راتوں کے برابر فضیلت دی اور اسے شب قدر کا نام دیا ہے. یہی وہ راتیں ہیں جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کی معرفت کے حصول کے بارے میں پانچ نکات بیان کرتے ہیں. اللہم الہمنا معرفت فضلہی، خداوندہ ہمیں اس مبارک مہینے کی فضیلت کی معرفت اور شناخت عطا فرما. و اجلال حرمتہی، ہمیں اس کے احترام و عظمت کی پہچان کرا. و تحفظ مما حضرت فی، جو چیزیں اس ماہ مبارک رمضان میں حرام کی ہیں ان سے دوری کرنے اور اس ماہ کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما. اعنا علی صیامہ بکف الجوارح عن معاصیک، ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کے گناہوں اور اپنی معصیت و نافرمانی سے حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. واستعمالها فیہ بما یرزیک، خدایا ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کو ان چیزوں میں استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما جو ہمیں تیری خوشنودی و رضا سے قریب کر دیں. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ان نکات میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حصول کی دعا کر رہے ہیں. جب انسان کو کسی چیز کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے انتھک کوششیں کرتا ہے اور اسے اچھی طرح سے استعمال کرنے کی سعی بھی اس کے افعال میں شامل ہوتی ہے. لیکن اگر کسی انسان کو اپنے پاس موجود خزانے کی اہمیت اور قدر و قیمت اور اس کے گراں بہا ہونے کا اندازہ ہی نہ ہو تو وہ نہ تو اسے صحیح طرح سے استعمال کرے گا اور نہ ہی اس کی حفاظت کی کوئی خاص کوشش کرے گا. فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام اسی لیے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حصول کی دعا کرتے ہیں تاکہ اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اس کے ہر لمحے سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے اور اس کے کسی بھی لمحے کو ضائع نہ ہونے دے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے دوسرے جملے میں اس ماں کی عظمت و احترام کی معرفت کی دعا فرماتے ہیں۔ سامعین، فضیلت و عظمت میں ایک فرق ہے لیکن دونوں کا مقصد ایک ہے۔ پہلے جملے میں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فضیلت کی پہچان کی، دعا کی، اور پھر دوسرے نقطے میں اس ماہ مبارک کی عظمت کے حصول کی دعا فرمائی۔ کسی چیز کی فضیلت انسان میں اس کا شوق و اشتیاق پیدا کرتی ہے اور انسان کو تشویق دلاتی ہے کہ ان فضیلتوں کے حصول اور برکتوں کے لیے کوشش کرے، جبکہ کسی چیز کی عظمت و احترام انسان میں اس چیز کا پاس رکھنے، اس کی حفاظت کرنے، اسے نقصان سے بچانے اور اس کی ہر چیز سے فائدہ حاصل کرنے کی جانب رغبت دلاتی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام نے یہاں پر فضیلت کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کی عظمت و احترام کو بھی خداوند عالم سے طلب کیا ہے تاکہ یہ دونوں پہلو مل کر انسان کو ماہ رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے کما حقہ استفادہ کرنے کے لیے شوق بھی دلائیں، اور دوسری جانب سے انسان میں یہ احساس ذمہ داری بھی پیدا کریں کہ وہ اس ماہ کے ہر ہر لمحے سے بھرپور فائدہ حاصل کرے۔ تیسرے جملے میں حضرت امام سجاد علیہ السلام اس جانب ہماری توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ جب انسان میں کسی چیز کی فضیلت اور عظمت کی جانب توجہ کے یہ دونوں صفات پیدا ہو جائیں گے تو وہ خود بخود اسے نقصان سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ وَالتَّحَفُّظَ مِمَّا حَذَرَتْ فِي، یعنی جو چیزیں اس ماہ میں حرام کی ہیں ان سے دوری کرنے اور اس ماہ کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما۔ چونکہ ماہ رمضان نور ہے اور شیطان کی اطاعت ظلمت و تاریکی ہے، فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اس ماہ کی حفاظت کرنے اور اس میں گناہوں سے بچنے کی دعا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ خدا کی مخالفت، معصیت اور نافرمانی اور در حقیقت حکم خدا سے سرپیچی اور شیطان کی اطاعت ہے۔ خدا نور ہے اور شیطان ظلمت و تاریکی، جیسا کہ آیت الکرسی میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی جانب لے جاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے ولی طاغوت ہیں جو انہیں نور سے نکال کر ظلمت و تاریکیوں کی جانب لے جاتے ہیں۔ پس خدا اور اس کی اطاعت نور ہے، اور خدا کی مخالفت اور شیطان کی اطاعت ظلمت و تاریکی ہے۔ سامعین، لیجئے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم نبهني فيه لبركات أسحار ونور فيه قلبي بضياء وأنوار، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثار بنورك يا منورا
خدایا آج کے دن مجھ کو سحر کی برکتوں سے باخبر و بیدار رکھ کر اس دن میرے قلب کو سحر کے پر نور لمحات کی تجلیوں سے نورانی و منجلی کر دے اور میرے تمام اعضاء و جوارے کو اس کے اثرات کا متی و فرما بردار بنا دے۔ اے صاحبان معرفت کے قلوب کو نورانیت عطا کرنے والے، تجھ کو تیرے نور کا واسطہ۔
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔
خدایا اس مقدس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، آمین۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان۔ محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان ایمان
رمضان۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 فروردین، 18 رمضان المبارک اور 20 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس اپریل سن 1802 عیسوی کو حجاز کے وہابیوں نے مقدس شہر کربلا پر حملہ کر کے سینکڑوں شیعہ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ وہابیوں نے کربلا پر حملے کے دوران نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ اقدس کو بھی نشانہ بنایا اور روزے کے گنبد کو تباہ کر دیا اور روزے کی عمارت اور ذریعہ مبارک کو بھی نقصان پہنچایا۔ حملہوروں نے اس حملے میں روزے کے خزانے کو بھی لوٹ لیا اور کربلا کے 2000 سے زیادہ شیعہ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حملہ آور وہابیوں نے شہر کے کئی حصوں کو تباہ کر دیا اور لوٹ مار مچائی۔ اس واقعے سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور وہابیوں کے اس عمل سے وہ مزید متنفر ہوئے۔ سعودی عرب میں سعودی حکومت قائم ہونے کے بعد بھی وہابیوں نے اپنے شیعہ مخالف اقدامات کو جاری رکھا اور اہل بیت رسول علیہ السلام کی کئی قبروں کو مسمار کر دیا۔ اٹھارہ رمضان المبارک سن 1296 ہجری قمری کو ایران کے مایا ناز محقق اور ادیب مرزا عبدالعظیم خان قریب ایران کے ایک شمالی شہر گرگان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے صرف و نحو، منطق، ریاضی اور ادب کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور ان علوم میں مہارت حاصل کی۔ استاد قریب نے فارسی زبان و ادب سے متعلق متعدد کتابیں تالیف کیں، جن میں کتاب قواعد فارسی اور بڑے ایرانی شعرا اور قلمکاروں کے حالات زندگی اور ان کی منظوم اور نثری تخلیقات کے بہترین اقتباسات پر مشتمل کتاب فوائد الادب کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ اکتیس فروردین 1256 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید محسن حسن ایران کے صوبے خراسان کے ایک دیہات خسرویہ میں پیدا ہوئے۔ وہ بعد میں آغا نجفی قوچانی کے نام سے معروف ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم قوچان میں حاصل کی اور اس کے بعد وہ سبزوار اور مشہد چلے گئے۔ پھر وہ 4 سال تک اصفہان میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انہوں نے نجف اشرف کا رخ کیا، جہاں انہوں نے آخوند خراسانی اور شیخ الشریعہ اصفہانی سے قصب فیض کیا۔ 30 سال کی عمر میں وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ نجف اشرف میں 20 سال رہنے کے بعد آغا نجفی قوچانی اپنے آبائی وطن واپس لوٹ گئے۔ بیس اپریل سن 1986 عیسوی کو اردو کے معروف ترقی پسند دانشور، صحافی اور ادیب سید سبط حسن نے وفات پائی۔ وہ 1916 عیسوی میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مکمل کی اور اسی دوران سید سجاد ظہیر کی قیادت میں اردو کی ترقی پسند تحریک کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اردو کی سب سے مقبول اور ہمگیر تحریک بن گئی۔ انہوں نے کچھ عرصہ جواہر لال نہرو کے اخبار نیشنل ہیرالڈ اور پھر ہفت روزہ جنگ میں کام کیا۔ قیام پاکستان کے وقت سید سبط حسن امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہاں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پاداش میں انہیں ملک بدر کر دیا گیا، جس کے بعد وہ لاہور چلے گئے۔ 1965 عیسوی میں وہ کراچی چلے گئے، جہاں وہ اپنی وفات تک ایک بیمہ کمپنی کے شعبے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر رہے۔
31 فروردین 1366 ہجری شمسی کو معروف ایرانی مفکر اور مفسر قرآن استاد محمد تقی شریعتی نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1286 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسلامی ثقافت و معارف کی نشر و اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ مشہد مقدس میں انہوں نے قانون نشر حقائق اسلامی نامی ایک ادارہ قائم کیا اور اپنی پوری زندگی اسلامی احکام و قوانین کی تبلیغ میں بسر کی۔ بیس اپریل 2010 عیسوی کو برطانیہ کی برٹش پیٹرولیم کمپنی کے زیر انتظام آئل پلیٹ فارم ڈیپ واٹر ہوریزن میں دھماکے اور اس پلیٹ فارم کے غرق ہونے کے باعث خلیج میکسیکو میں تیل بہ گیا۔ اس دھماکے میں اس پلیٹ فارم پر کام کرنے والے 11 افراد مارے گئے اور اس پلیٹ فارم سے تیل بہنے کی وجہ سے امریکہ میں حالیہ صدی کی ماحولیات کی سب سے بڑی آلودگی وجود میں آئی۔ ڈیپ واٹر ہوریزن آئل پلیٹ فارم سے 40 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل سمندر میں بہ گیا، جس سے خلیج میکسیکو میں ماہی گیری کی صنعت شدید متاثر ہوئی اور بڑی تعداد میں آبی جانور تلف ہو گئے۔ 5 مہینے کی مسلسل کوششوں کے بعد برٹش پیٹرولیم خلیج میکسیکو میں تیل رسنے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی اور اسے اس کام اور نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے تقریباً 20 ارب ڈالر خرچ کرنے پڑے، لیکن ماحولیات کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنا ناممکن تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت الى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.